بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ اہل سنت ہیں، اس کتاب کا چیپٹر نمبر 38، صحابہ اہل سنت والجماعت کی نظر میں، پیج نمبر 368۔ اس سے پہلے چیپٹر 37 جو ہم نے پڑھا تھا، صحابہ شیعوں کی نظر میں، اب ہے صحابہ اہل سنت والجماعت کی نظر میں۔ اہل سنت والجماعت صحابہ کی تقدیس و طہارت میں مبالغہ کرتے ہیں اور بلا استثنا سب کو عادل کہتے ہیں، اور اس طرح وہ عقل و نقل کے دائرے سے نکل گئے ہیں، چنانچہ وہ ہر اس شخص کی مخالفت کرتے ہیں جو کسی صحابی پر تنقید کرتا ہے یا کسی صحابی کو غیر عادل کہتا ہے۔ اس سلسلے میں تمہارے سامنے ان کے کچھ اقوال پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مفاہیم قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت اور عقل و ضمیر سے ثابت شدہ چیزوں سے کتنی دور ہیں۔ شرح مسلم میں امام نووی تحریر فرماتے ہیں، بے شک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب برگزیدہ اور امت کے سردار ہیں اور اپنے بعد والوں میں سب سے افضل ہیں، سب عادل ہیں، ایسے پیشوا ہیں جن میں کھوٹ نہیں ہے۔ ہاں، بعد والوں میں کھوٹ پایا جاتا ہے اور ان کے بعد والے تو بالکل بھوسی چوکر ہیں۔ بریکٹ میں صحیح مسلم جلد 8 صفحہ 22، یحییٰ ابن معین کہتے ہیں، جو شخص عثمان یا طلحہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی پر لعنت کرتا ہے وہ دجال ہے اور اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا، اور اس پر اللہ، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ بریکٹ میں التہذیب جلد 1 صفحہ 509، ذہبی کہتے ہیں، کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہنا بڑا گناہ ہے، پس جو شخص ان میں خامی نکالتا ہے یا ان پر لعنت کرتا ہے وہ دین سے خارج اور ملت اسلامیہ سے جدا ہے۔ کتاب الکبائر للذہبی صفحہ 233 اور 235۔ قاضی ابو یولی سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو کہ ابو بکر پر لعنت کرتا تھا، انہوں نے کہا، ایسا شخص کافر ہے۔ کہا گیا، اس پر نماز پڑھنی چاہیے؟ کہا، نہیں۔ لوگوں نے کہا، پس اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے جبکہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا تھا؟ قاضی نے کہا، اسے اپنے ہاتھوں سے چھونا بھی نہیں بلکہ لکڑی سے ڈھل کر دفن کر دو۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور ان کے بعد عمر اور ابن خطاب کے بعد عثمان اور ابن عفان کے بعد علی علیہ السلام امت میں سب سے افضل ہیں، اور یہی خلفائے راشدین ہیں، اور ان چار کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی برائی کرنا جائز نہیں اور نہ ہی ان میں نقص و عیب نکالنا جائز ہے، پس اگر کوئی شخص اس فعل کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو سزا دینا واجب ہے، اسے معاف نہیں کیا جا سکتا بلکہ اسے سزا دی جائے گی اور توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اگر توبہ کر لے گا تو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر توبہ نہ کرے تو دوبارہ سزا دی جائے گی اور عمر قید کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ قید ہی میں مر جائے یا توبہ کر لے۔ شیخ علاء الدین ترابلیسی حنفی کہتے ہیں، جو شخص اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ابو بکر، عمر، عثمان علیہ السلام، معاویہ یا عمر بن العاص پر سب و شتم کرتا ہے اور انہیں گمراہ و کافر کہتا ہے تو قتل کیا جائے گا، اور اگر صرف برا بھلا کہتا ہے تو اسے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ ڈاکٹر حامد حنفی داؤد اختصار کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے چند اقوال نقل کرتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کو عادل سمجھتے ہیں، وہ سب عدالت میں مشترک ہیں اگرچہ درجات و مراتب میں مختلف ہیں۔ جو شخص کسی صحابہ کی طرف کفر کی نسبت دیتا ہے وہ کافر ہے، اور اگر کوئی کسی صحابی کی طرف فسق کی نسبت دیتا ہے تو وہ فاسق ہے، اور جس نے کسی صحابی پر اعتراض کیا گویا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ اور اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کا نظریہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان رونما ہونے والے حالات کا تجزیہ و تحقیق کرنا جائز نہیں ہے۔ بے شک صحابہ میں سے جس نے اجتہاد کیا اور واقعے تک رسائی حاصل کی وہ علی علیہ السلام اور ان کے پیروکار ہیں، اور معاویہ و عائشہ سے ان کے ماننے والوں سے خطائے اجتہادی ہوئی ہے، اور یہ لازمی امر ہے اہل سنت کی نظر میں۔ جہاں خطائے اجتہادی ہو وہاں خاموشی اختیار کرنا چاہیے اور برائیوں کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اہل سنت معاویہ پر بھی اس لیے سب و شتم کرنے سے منع کرتے ہیں کہ وہ صحابی تھا، اور عائشہ کو برا بھلا کہنے والے کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، عائشہ خدیجہ کے بعد دوسری ام المومنین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ایسے معاملات کی تحقیق کرنا سزاوار نہیں ہے بلکہ انہیں خدا کی طرف لوٹا دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں حسن بصری اور سعید ابن مسیب کہتے ہیں، ان امور سے خدا نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے تو ہمیں اپنی زبانوں کو پاک رکھنا چاہیے۔ یہ تھا صحابہ کی عدالت کے متعلق اہل سنت کی رائےوں کا خلاصہ۔ بریکٹ میں ہے کتاب الصحابہ فی نظر الشیعہ الامامیہ صفحہ 8 اور 9۔ جو شخص تفصیلی طور پر صحابہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی نظر میں اس اصطلاح کے کیا معنی ہیں، تو تحقیق سے معلوم ہوگا کہ اہل سنت والجماعت یا باشرف لقب و علامت ہر اس شخص کو دیتے ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ بخاری کہتے ہیں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا یا مسلمانوں میں سے کسی نے انہیں دیکھا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں بدری صحابہ کے بعد سب سے افضل وہ شخص ہے جو ایک سال یا ایک ماہ یا ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و خدمت میں رہا یا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اس کو اسی تناسب سے صحابی کہا جائے گا جتنی اسے صحبت نصیب ہوئی ہوگی۔ بریکٹ میں ہے الکفایہ صفحہ 51 کتاب تلقیح فہوم اہل آثار، بریکٹ کلوز۔ ابن حجر کہتے ہیں جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث یا لفظ نقل کیا ہے وہ مومن ہے اور صحابی ہے، اور جس شخص نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور مسلمان مرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ عرصے تک رہا ہو یا کم مدت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہو یا نہ کی ہو، کسی جنگ میں شریک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و صحبت سے فیضیاب نہ ہوا ہو، اور جس نے کسی رکاوٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو وہ صحابی ہے۔ بریکٹ میں ہے کتاب الاثابتہ ابن حجر جلد 1 صفحہ 10۔ اکثر اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے ہر اس شخص کو صحابی کہتے ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پیدا ہوا ہو، خواب و عقل و ادراک نہ رکھ، جیسا کہ ان میں سے بعض نے محمد ابن ابی بکر کو بھی صحابی قرار دیا جبکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 3 ماہ کے تھے۔ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں صحابہ کو 5 طبقوں میں تقسیم کیا ہے، اور صاحب مستدرک حاکم نیشاپوری نے 12 طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا طبقہ وہ لوگ جو ہجرت سے قبل مکے میں مسلمان ہو چکے تھے جیسے خلفائے راشدین۔ دوسرا طبقہ جو لوگ دار الندوہ میں حاضر تھے۔ تیسرا طبقہ جن لوگوں نے ملک حبشہ ہجرت کی تھی۔ چوتھا طبقہ جو لوگ عقبہ اولی میں حاضر تھے۔ پانچواں طبقہ جو لوگ عقبہ ثانی میں حاضر تھے۔ چھٹا طبقہ جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ساتواں طبقہ جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ آٹھواں طبقہ جن لوگوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے اور جنگ بدر کے بعد ہجرت کی۔ نواں طبقہ جو لوگ بیعت رضوان میں شریک تھے۔ دسواں طبقہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل اور صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی جیسے خالد ابن ولید و عمرو ابن العاص وغیرہ۔ گیارہواں طبقہ جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقا یعنی بریکٹ میں لکھا ہے آزاد کہا۔ بارہواں طبقہ صحابہ کے وہ لڑکے بچے جو حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے جیسے محمد ابن ابی بکر وغیرہ۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، چنانچہ چاروں مذاہب تمام صحابہ کی روایات کو بغیر تردد کے قبول کرتے ہیں اور اس حدیث پر کسی بھی تنقید و اعتراض کو برداشت نہیں کرتے ہیں، جبکہ آپ کو ان بریکٹ میں لکھا ہے اہل سنت والجماعت میں جرا و تعدیل کرنے والے افراد بھی ملیں گے جنہوں نے احادیث کی تحقیق اور چھان بین کے سلسلے میں محدثین اور رواح پر تنقید کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، لیکن جب وہ کسی صحابی تک پہنچتے ہیں خواہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اس کی عمر کچھ بھی رہی ہو تو فوراً توقف کرتے ہیں اور اس کی روایت پر کسی قسم کی تنقید نہیں کرتے خواہ وہ حدیث عقل و نقل کے خلاف اور شکوک سے لبریز ہو۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ صحابہ تنقید اور جرا سے پاک ہیں، وہ سب عادل ہیں۔ قسم اپنی جان کی، یہ تو زبردستی کی بات ہے جسے عقل نہیں قبول کرتی اور طبیعت پر گراں گزرتی ہے اور نہ ہی علم اس کو ثابت کرتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج کے ذہین نوجوان اس مذہقہ خیز بدعت کو قبول کریں گے۔ اس بات کو کوئی نہیں جانتا کہ اہل سنت والجماعت نے یہ عجیب و غریب اور روح اسلام سے الگ افکار کہاں سے لیے ہیں۔ ایک کاش میں جانتا، ایک کاش ان میں سے کوئی مجھے کتاب خدا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منطقی دلیل کے ذریعے صحابہ کی خیالی عدالت سمجھا دیتا، لیکن ہم ان کی پوچھ رائیوں کا انحراف اور کجی سمجھ گئے ہیں۔ آنے والی فصل میں اس کی تشریح کریں گے۔ محققین پر لازم ہے کہ وہ اپنی جگہ بعض ایسے اسرار سے پردہ ہٹائیں جو آج تک جرأت و شجاعت کے دھنی کے محتاج چلے آ رہے ہیں۔